بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة يوسف في مختصر تفسير کا درس جاری ہے، اور جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد بار تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا، وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله ان نراك من المحسنين. پچھلے درس میں ہم اس بات پر رکے تھے یوسف علیہ السلام کے قصے میں، کہ جب یقین ہوا حضرت مصر کی بیوی کو اور جو ان کے ساتھی تھے اس فتنے میں، یوسف علیہ السلام بری ہیں، اور ان کی بات کو مسلسل انکار کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ بھی انہوں نے حاصل کر لی اللہ کے فضل و کرم سے، فاستعصم، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھا، اور ان کے اس مکر و فریب اور بدکاری سے بچ گئے. تو انہوں نے ایک ترکیب سوچی کہ اب ایک راستہ ہے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا، اور اس بات کو اور بے عزتی کو ختم کرنے کا اور دبانے کا، کہ یوسف علیہ السلام کو قید خان میں ڈالا جائے تاکہ یہ بات نہ کوئی کرے گا، اور آہستہ آہستہ یہ بات ختم ہو جائے گی. کیوں، جب تک باہر رہے گا اگر وہ خود بات بھی نہ کرے تو لوگ دیکھ کر اس مسئلے کو ہمیشہ یاد کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ مسئلہ جو آہستہ آہستہ جو بڑھتا جائے گا. تو اس کو روک تھام کے لیے ایک راستہ ہے، ایک طریقہ ہے کہ انہیں قید خان میں ڈالا جائے، اور ایسے ہی ہوا. جب جیل میں داخل ہوئے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ داخل کیسے ہوئے اور اس کے بعد کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَدَخَلَ مَعَهُ سِجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں یا قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے. قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا: انی ارانی اعصر خمرا، کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. اعصر خمرا یعنی جو پھل، انگور وغیرہ، جو جس پھل سے شراب بنتی ہے اسے نچوڑ رہا ہوں شراب. وقال الاخر، اور دوسرے جوان نے کہا: انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے جوان نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے، اور اس روٹی میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیں. اننا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، آپ محسنین میں سے ہیں. ہوا یہ کہ جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے جیل میں، تو ان کے ساتھ دو اور جوان بھی تھے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق بڑا عمدہ اخلاق تھا، بڑے اخلاق والے، بڑے ادب والے. جہاں پر جاتے تھے لوگ تعریف کرنے سے اپنے آپ کو روک نہیں پاتے تھے، خیال رکھنا، حال پوچھنا، خندہ پیشاندی رہنا، پر رونق چہرہ ہونا. جبکہ جیل میں ہوتا کیا ہے، تنگی ہوتی ہے، طرح طرح کے مختلف لوگ ہوتے ہیں، مجرم جیل میں ہوتے ہیں، کچھ بے گناہ بھی ہوتے ہیں، لیکن ماحول جیل کی بات کر رہا ہوں کہ اچھا ماحول نہیں ہوتا. اور وہاں پر اچھائی انسان ڈھونڈتا ہے، کہاں پر کوئی اچھائی ملے ہمیں جیل میں کہیں پہ. اس مشکل ماحول میں، اس تنگ ماحول میں، یا گندا ماحول یا غلط ماحول جو بھی سمجھے آپ، ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس ماحول کو اچھا بنا دیتا ہے. اس لیے اس آیت کے آخر میں کیا، ان نراک من المحسنین، یہ کہاں سے پتہ چلو ان کو، ایک ساتھ داخل ہوئے ہیں جیل میں، تو تھوڑے سے وقت میں ان کے بات کرنے کا انداز، ان کا رہن سہن دوسرے ساتھیوں کے ساتھ، ان کا بات کرنے کا طریقہ، ان کا جو پرونق چہرہ ہے، یعنی یہ ساری چیز انسان کو تاثر کر دیتی ہے. یعنی جیل میں تو انسان اپنی نفس نفس ایک عالم ہوتا ہے نا، ایک شخص آپ کا خیال رکھتا ہے، آپ کا حال پوچھتا ہے، پھر آپ کا ساتھ بھی دیتا ہے، آپ کو اس غم میں شریک بھی ہوتا ہے، تو عام بندہ تھوڑی ہے نا. ایک ہوتا ہے بھلا انسان، ایک سب سے بھلا انسان، تو بھلائی اس تنگی کی جگہ پر کرنا مشکل ہوتی ہے، اور سب سے بھلا ہونا اس سے زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو جب دیکھا کہ ایسا بندہ ہے، تو سبحان اللہ، ان دونوں نے خواب دیکھا، دونوں جوانوں نے جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے جیل میں، تو خواب بتایا جیسے کہ اس آیت میں نے بتایا. ایک جوان نے دیکھا کہ وہ شراب نے چوڑ رہا ہے، دوسرے جوان نے دیکھا کہ سر پہ روٹی اٹھائے کے اٹھائے ہوئے اور پرندے اس روٹی سے کھا رہے ہیں. اور یہ بھی پتہ چلا باتوں باتوں میں کہ انہیں خوابوں کی تعبیر بھی آتی ہے. یا جو لوگ ہوتے ہیں نا اہل علم اور اہل فضل جو ہوتے ہیں نا، تو لوگ ویسے ان سے پوچھتے، دیکھیں اکثر لوگ داڑھی والے کو دیکھیں کہ سوال کرتے ہیں، کوئی دین کا سوال کرتے، کہتے ہیں سمجھتے کہ کیونکہ عالم ہے اس کو سمجھ ہوگی. اکثر دیکھیں نا مکہ یا حرم میں جائیں تو جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتے، دیکھتے داڑھی والا کہاں ہے، داڑھی والے کے پاس آتے وہ سوال کرتے ہیں، تو ایک نیچرل بات ہے. اور جیسے یوسف علیہ السلام کی شخصیت، ان کے ایک شکل و صورت سے بہت خوبصورت، سب سے خوبصورت، اور اخلاق بھی اس طریقے سے خوبصورت ہو، تو چار چاند لگ جاتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے، کسی اور سے نہیں پوچھا، اور بھی تھے قید خانے میں، تو یوسف علیہ السلام سے یہ سوال کیا، ہم نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر کیجیے، بتائیں کہ ہمارا خواب کی تعبیر کیا ہے. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. قال یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، لا یأتیکما طعام، تمہارے پاس کوئی کھانا نہیں آئے گا، ترزقان جو تمہیں دیا جاتا ہے، الا مگر نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعمیر کر دوں گا اس سے پہلے کہ تمہیں یہ کھانا پہنچ جائے. یعنی ابھی دوپہر کا کھانا ہے، لنچ ہے یا ڈنر، رات کا کھانا جو ہے، کھانا آنے سے پہلے، کیونکہ کھانا دیتے تھے جیل میں، تو کھانا پہنچنے سے پہلے، کھانا پہنچے گا نہیں تمہاری طرف، میں تعبیر تمہیں کر دوں گا، تو بے فکر رہیے. کیونکہ فوراً کیوں نہیں کیا، کیونکہ بیچ میں کچھ بتانا چاہتے ہیں، جو اہل فضل ہوتے ہیں، اہل علم ہوتے ہیں نا، جو لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں. اب یہ ثبوت دیکھیں کہ ان نراک من المحسنین، احسان کا آپ دیکھیں ذرا اندازہ لگائیں. آپ خوابوں کی تعبیر، آپ سے کوئی سوال پوچھتا جواب دے دے آپ کو آتا ہے نا، لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، بڑے دل والے، بڑے سمجھ والے، بڑی فکر والے، جو معاشرے میں خیر خواہی چاہتے ہیں، خیر کو پھیلانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا وہ وقت لیتے ہیں. جو تمہارا سوال جواب تمہیں دے دیتا ہوں، اور انشاءاللہ اتنے وقت میں آپ کو دے دوں گا میں، تو یہ وقت جو آئے گا ابھی کھانے سے پہلے کا کیا کریں گے، چند اہم باتیں کرنی ہیں، کچھ نصیحت کرنی ہے. ایک وہ جو تم چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا، فکر نہ کریں، لیکن کچھ میں بھی چاہتا ہوں، تو خیر کا ہمیشہ خیر ہی چاہتے ہیں نا، اب خیر کو پہنچاتے کیسے، کمال دیکھیں ذرا. یہاں پر میں آگے بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، لوگ دو قسم کے، ایک وہ جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ پوچھتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں، ان کا اثر کچھ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ آپ کے پاس چل کے آتے کسی ضرورت کے تحت، آپ ان کو کچھ دیتے تو ان کا لینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہے. یہاں پر انہوں نے خود سوال کیے، ان اندرا کے منحصرین خواب کی تعبیر کیے، کر دیں تو موقع ملا کہ میں جو میں خیر چاہتا ہوں، جو ان میں نظر نہیں آ رہا مجھے، ان میں کچھ خرابی ہے، اس کی اصلاح چاہتا ہوں. یہ تو جو وہ چاہتے مل جائے گا، لیکن میں جو اصلاح چاہتا ہوں وہ بھی ان کو مل جائے گا انشاءاللہ. ذالکما مما علمنی ربی، سب سے پہلی بات یہ ہے جو خوابوں کی تعبیر کی آپ بات کر رہے ہیں، میرے پاس آئے کہ میں خوابوں کی تعبیر کروں، ذالک مما علمنی ربی، یہ میرے رب کی تعلیمات ہیں جو اللہ تعالی نے مجھے دی ہیں، اللہ کا خاص کرم ہے میرے اوپر، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر کرتا ہوں. پھر فرمایا انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ایسی ملت کو چھوڑ دیا، ایسی قوم کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے اور یوم آخرت کا بھی انکار کرتے ہیں. اب اصل مسئلہ ہے، ان لوگوں میں شرک موجود تھا جو سوال کرنے آئے تھے نا، یا جو خوابوں کی تعبیر چاہتے ہیں، عقیدے کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی عقیدہ کا مسئلہ دیکھیں اور دعوت نہ دیں، برائی سے نہ روکیں، یہ بہت بڑا مسئلہ. لیکن موقع کیا ہے؟ بعض اوقات آپ موقع کی تلاش کرتے ہیں، بعض اوقات آپ کا موقع آپ کے سامنے آ جاتا ہے فوراً. جب موقع سامنے ہے نا، کبھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. اس لیے میں نے کہا لوگ دو قسم کے، کچھ لوگ آپ کے پاس چل کے آتے کسی غرض کی وجہ سے، کسی پیسے کی ضرورت ہے، آپ مالدار ہیں، آپ ڈاکٹر کو علاج کی ضرورت ہے، یا آپ کوئی استاد ہیں اس کو کوئی سوال کی، اسٹوڈنٹ کو کوئی سوال کا مسئلہ ہے وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں حل کیسے کرنا ہے. الغرض اگر کوئی ضرورت میں آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اسے کیا دیتے ہیں، کیا دینا چاہیے. اور کچھ لوگ آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا، ویسے آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جب آپ جواب دیتے تو دونوں پہ جو امپیکٹ ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، برابر نہیں ہوتا. ایک تو یہ بتا دیا کہ میری جو فضیلت ہے جس وجہ سے تم میرے پاس آئے ہو، یہ میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی طرف سے یہ علم ہے. تو سارا فضل کس کی طرف لوٹا دیا؟ انڈر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہو رہا ہے کہ اللہ کا خاص فضل و کرم بعض لوگوں پر بھی ہوتا ہے، یہ تم پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی راستہ اپنانا پڑے گا، ایسے نہیں ہے. اللہ کا علم اپنے خاص بندوں کے لیے ہوتا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ایسی ملت، ایسی قوم کو چھوڑے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ بالآخرت کافرون، وہ بالآخرت ہم کافرون، اور آخرت پر کا بھی انکار کرتے تھے. یوسف علیہ السلام کی ملت کیا تھی؟ کہ کفر ملت ہے، نعوذ باللہ. کس کے بیٹے ہیں، کس کی اولاد میں سے ہیں؟ دیکھیں، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، تو ملت تو توحید کی ملت ہے، تو کس ملت کو چھوڑا ہے؟ اس میں ایک فائدہ بڑا کمال کا فائدہ ہے. ترکتو کا معنی کیا ہے؟ ترکتو کے دو معنی ہیں، چھوڑنے کے. ایک، انسان کسی چیز میں کے اندر ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے. دوسرا، بغیر شامل ہونے کے چھوڑنا. دونوں معنی صحیح ہیں. میں نے چھوڑا ہے، میں نے جھوٹ بولنا چھوڑا ہے، کیا لازم ہے میں پہلے جھوٹ بولتا تھا؟ لازم ہے؟ میں نے شراب کو چھوڑا ہے، کیا پہلے شراب تھا پھر چھوڑا ہے، لازمی ہے؟ ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا ہے. تو ترک کے دو معنی ہیں، یا تو ابتداء چھوڑنا کہ انسان نے اس کے قریب بھی نہیں گیا، اسے چھوڑا ہوا ہے، اس سے دوری اپنائی ہوئی ہمیشہ سے، اسے بھی ترک کہتے ہیں، ترک تو. دوسرا، جو شامل ہوتا ہے اس میں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا ہے. یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ دوسرے والا، کہ بالکل شامل ہوئے ہی نہیں بلکہ پہلے سے ہی دور تھے اور اس ملت سے بری تھے. اچھا، کس ملت پر تھے؟ اگلی وضاحت دیکھیں. واتبعت ملت آبائی، اور میں اتباع کی ہے اپنے باپ دادا کی ملت کو. کون ہے؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. پر دادا سے شروع کیوں کیا؟ ادب دیکھیں آپ، بولے کہ باپ کون ہے، کیا ہونا چاہیے؟ یعقوب، اسحاق، ابراہیم، کیونکہ والد تو یعقوب علیہ السلام ہے نا. لیکن ادب دیکھیں اور اخلاق خوبصورتی دیکھیں. سب سے بڑی فضیلت کس کی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام یا اسحاق یا یعقوب؟ جس کی سب سے بڑی فضیلت پردادے کو پہلے بیان کی، سب سے بڑی فضیلت والے ابراہیم و اسحاق و یعقوب. پھر فرمایا ما کان لنا نشرک باللہ من شیء، یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم شریک ٹھہرے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی. ذَلَكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا، اور یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص فضل و کرم ہے کہ ہم نے شرک کو چھوڑا ہوا ہے. میرا آبا و اجداد شرک سے دور اور بیزار ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کیا اللہ تعالیٰ سے، جُنبِ وَبَنِي أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ذریت کو، میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بالکل دور کر دے. اجنبنی، ابعدنی نہیں ہے، دور کا لفظ نہیں ہے. اجنبنی سے کیا فائدہ پڑتا ہے؟ ہاں، جو کبھی کبھی مل نہ سکے. اسلام کہتے ہیں کہ دریا کے دو جانب ہیں، دریا کے دو جانب کبھی مل سکتے ہیں آپس میں، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. اور یہ اثر دیکھیں اولاد پر. اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے زمانے میں مانگی تھی، اب کوئی بیٹا نہیں، کوئی پوتا نہیں، کوئی پڑ پوتا نہیں، کوئی بھی نہیں، اگر دعا کیسے قبول کی؟ سبحان اللہ، اس کا اثر دیکھا ہے. ما كان لنا نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. اللہ کا خاص فضل کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں خاص چنا ہے اور نبی بنا دیا، رسول بنایا ہے. وہ چاروں کے چارے اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. وعلی الناس سے کیا مراد ہے؟ لوگوں پر فضل ہے کہ نہیں جن کی طرف انبیاء کو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء نہ بھیجے تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے نا. تو اللہ کا خاص کرم ہے انبیاء پر کہ نبوت رسالت دی ہے، اور خاص کرم ہے لوگوں پر، خاص فضل ہے لوگوں پر جن کی طرف اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا ہے. اب تمہاری طرف بھی ایک نبی آیا ہے جو تمہیں اس وقت نصیحت کر رہے. دیکھیں کس طریقے سے خوبصورت انداز ہے. وعلی الناس جمیعا، تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہو سکتا ہے اگر میری نصیحت کو قبول کر لو. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر نہیں کرتے، بے شکرے ہیں، نا شکرے ہیں، اللہ کا شکر نہیں کرتے. اللہ کا شکر کیسے کیا جاتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے احکام کو مان لینا، تعمیل کرنا، اپنا سر خم کر کے عمل کرنا. آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، آپ کا قول فہم تضاد نہیں ہونا چاہیے، آپ کی زبان پر بھی الگ شکر ہونا چاہیے، آپ کے عمل پہ بھی الگ شکر نظر آنا چاہیے. اعملوا آل داود شکرا، آل داود عملی شکر ادا کر اللہ تعالیٰ کا، عمل نہیں تو شکر نہیں ہے. اس لیے اکثر لوگ توحید کی دعوت سے غافل ہیں اور شرک میں پڑھے، کیونکہ اللہ کے سب سے بڑا ناشکر یہ ہے. سب سے بڑا ناشکر کون ہے پتہ ہے؟ جو شرک کرتا ہے، سب سے بڑا ناشکر ہے. اس لیے اور اکثر لوگ ناشکر کیوں ہیں؟ کیونکہ شرک، کیونکہ شکر جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، تین چیزوں سے ہوتا ہے. دل سے سب سے پہلے یقین رکھنا کہ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور، کسی اور کا کرم نہیں، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہے. دل سے یقین رکھنا. نمبر دو، زبان سے اس کا اظہار کرنا. نمبر تین، عمل کرنا، عمل کرنا. کیونکہ عمل متفاوت ہے، یقین ہو گیا ہے زبان سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، لیکن عمل برابر ہے. کچھ کئی ایسے لوگ ہیں، اب نماز جو نماز نہیں پڑھتے، کبھی کبھی نماز پڑھتے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، بڑا ناشکر ہے. جو زکوٰۃ نہیں دیتے، جو روزہ نہیں رکھتے، جو فرائض کے ادائیگی میں پیچھے ہیں، جو حقوق العباد میں ظلم کرتے ہیں، سب ناشکر ہیں. یہ تو عمل کیا جاتا ہے، اور عمل فرائض کی ادائیگی ایک طرف اور محرمات سے اجتناب دوسری طرف، یہ سب عملی شکر ہے. اس لیے اکثر لوگ ناشکر ہیں. میں تمہیں انڈائریکٹ طریقے سے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو، کیونکہ اکثر لوگ یہ ہیں، اور کچھ لوگ ان پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، تم ان میں شامل ہو سکتے ہو. یہ کیا ہے؟ ایک تمہید ہے. ابھی خواب کی تعبیر ہو رہی ہے. سوال کیا تھا؟ خواب کی تعبیر تھی. موقع مل گیا دعوت توحید کا اور اپنے منہج بتانے کا، میں کس منہج پہ ہوں، میرے آبا و اجداد کس چیز پہ تھے، اور جس ملت کو چھوڑا شرک والی ملت، یہ تمہارے معاشرے میں موجود ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں آیا ہوں. اسی معاشرے میں میں بھی رہتا ہوں جس میں تم رہتے ہو، اس میں شرک ہے، بدعقیدگی موجود ہے، اللہ نے مجھے اسے بچایا ہے. تم بھی بچ سکتے ہو. تو میں کس ملت پر ہوں جو شرک ملت سے دور ہے؟ میرے باپ دادا کی ملت ہے، توحید پر قائم ہے، اور شرک سے بالکل مکمل بیزاری اور دوری ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، اللہ کی معرفت صحیح معرفت ہو گئی شروع میں، اللہ کا فضل کرم جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی خالق وہی مالک ہے اور اسی کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے، وہی تدبیر کرتا ہے، یہ سمجھا دیا. اور ہمارے اوپر جو ہے اب میرے پاس ہے خوابوں کی تعبیر کے لیے، میرا کوئی کمال نہیں، اللہ تعالیٰ کے اس میں خاص فضل ہے، اللہ کی کمال ہے، اللہ کا کرم ہے میرے اوپر. اور پھر جس ملت کو میں نے اپنا ہے میرے باپ دادا کی ملت ہے، اللہ کا خاص فضل ہمارے اوپر بھی ہے اور تم پر بھی ہو سکتا ہے جیسے کہ ان لوگوں پر ہوا جو انبیاء کی متبعین ہے. ہو گیا. پھر ناشکری کی بات ہوئی، تاکہ آپ بھی ان میں شامل جو اللہ کے شکر گزار ہیں بہت کم ہیں، تو یہ خاص فضیلت آپ کو بھی حاصل ہو سکتی ہے. اب یہ کیا تھی عام، اب خصوصی دعوت دے کہ براہ راست دعوت توحید کی سنیں ذرا. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا صاحب سجنی، اب کیا کہہ رہے ہیں براہ راست مخاطب، اے دو میرے جیل کے ساتھ، یا صاحب سجنی، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا مختلف جدا جدا جو رب ہیں وہ بہتر ہیں وہ خیر ہیں، یا ایک اللہ جو واحد ہے اور قہار ہے؟ عقل اکثر عقل کو آگے کرتے ہیں نا، تو کیا یہ تو بتائے مجھے، آپ میرے جیل کے ساتھی ہیں، کیا ایک اللہ جو ہمارا رب ہے، یا ارباب متفرقون مختلف جو رب ہے، مختلف کیوں، ارباب متفرقون کیوں ہیں؟ فرشتوں کو رب بنایا ہے، اولیاء صالحین کو رب بنایا ہے بعض لوگوں نے، پتھروں کو رب بنایا ہے، درختوں کو رب بنایا ہے، تو ایک سے زیادہ ہے نا، ایک تو نہیں ہے نا. وہ یہاں پر رب وہ ہے جو عبادت کا مستحق ہو، اکثر ترجمہ میں دیکھتے ہیں کہ معبود کا لفظ ہے، تو یہاں پر رب سے مراد معبود ہے، کیونکہ جہلیت میں بھی لوگ جانتے تھے، ابو جہل جانتا کہ رب ایک ہی ہے جس نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ رب جو عبادت کا مستحق ہے اس کو نہیں پہچان سکتے تھے. وہ کہتے ہیں لات حبل عزا سارے جو ہے نا، یہ بھی ہمارے معبودات ہیں، رب ایک ہے لیکن مختلف معبودات ہیں. تو لفظ ارباب کا ہے کیونکہ رب کو ہی مانتے ہیں جو ساتھی ہیں جیل والے، رب کو تو مانتے ہیں کہ شرک کرتے ہیں، تو ارباب متفرق تم نے جن کو پوجا ان کو رب رب بنایا ہو، کیونکہ رب ہی مستحق ہے عبادت کا، تو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو تو وہ ایک اس کو تم نے رب بنایا ہوا ہے، تو مختلف رب بہتر ہیں، مختلف معبود بہتر ہیں، یہ ایک اللہ الواحد جو ایک ہے، کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ایک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اور القہار الغالب بھی ہے، واحد قہار، باقی جتنی بھی ہیں جتنے معبود بھی موجود ہیں وہ سب مغلوب ہیں، سب مخلوق ہیں، تو خالق ایک ہی ہے جو غالب ہے، چاہے تو سب کو تباہ کر دے، کن فیکون ہے، وجود ہی نہ رہے، لیکن وہ احکم الحاکمین بھی ہے، اللہ کی حکمت ہے. آج شرک موجود ہے، کفر موجود ہے، اس کی حکمت ہے، لیکن سوال یہ کہ لوگ کہاں پر، کس راستے پہ، شرک کے راستے پہ، توحید کے راستے پہ، ایمان ہے، کفر ہے، توحید ہے، سنت ہے، بدعت ہے، کس راستے پہ ہیں؟ پھر فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ما تعبدون، تم لوگ عبادت نہیں کرتے، من دونه، اللہ تعالی کے سوا، الا اسماء سميتموها، مگر جو صرف نام جو تم لوگوں نے رکھے ہیں، انتم وآباؤكم، تم اور تمہارے باپ دادوں نے نام رکھے ہیں ان معبودات کے، یعنی لات عزا حبل، کس نے نام رکھے ہیں؟ مثال کے طور پہ جو بعد میں آئے ہیں، جو یا ود سواع یغوث یعوق نصر جو ہے، انہیں کو صالح لوگ تھے، ان کے نام لوگوں نے رکھے ہیں معبود بنا کے، تو مختلف نام، فلان بت جو ہے اس کا کیا نام ہے، تراش ہاتھ سے بت کو نام بھی رکھ دیے ہیں، تو حقیقت ان کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے ناموں کے جو تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو کہ تم اللہ کے سوا پوچھ تو عبادت کرتے ہو. ما انزل اللہ بہ من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، کوئی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے، کیوں معبود بنایا ہے؟ اصل بات یہ ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، فیصلہ اسی کا ہے، وہی خالق وہی مالک ہے، وہی سچا معبود ہے، فیصلہ بھی اسی کا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا نہیں چلتا. تم نے جتنے معبودات ہیں جو کہ تم نے نام خود رکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی حکم دے سکتے ہیں، کسی کا کوئی بگاڑ سکتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہیں، نہیں ہے، تو کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، غالب ہی اللہ تعالیٰ ہے، الواحد القہار، اور حکم ہی اسی کا چلتا ہے، وہی سچا معبود، اس کے سوا کوئی بھی تمہارا سچا معبود نہیں ہے. اور جب فیصلہ اسی رب کا ہے, جب فیصلہ اسی رب کا جو الواحد القہار ہے, حکم الا للہ, تو کیا حکم دیا؟ سب سے بنیادی کیا فیصلہ کیا؟ امر الا تعبدوا الا اياه, اس نے یہ حکم دیا ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. امر, جب یہ کہہ دینا ان الحکم الا للہ, اس میں اتفاق اتفاق ہے, سچ بات ہے, اللہ کے سوا کوئی بھی کسی کا فیصلہ نہیں ہے. تو سب سے بنیادی فیصلہ حکم اللہ نے کیا دیا ہے؟ امر حکم ہے, اللہ نے حکم دے دیا ہے امر, کیونکہ جو فیصلہ کرتا ہے تو حکم دیتا ہے نا, جب جج فیصلہ کرتا ہے تو حکم سناتا ہے کہ نہیں. تو اللہ کے سوا کوئی بھی فیصلہ کرنے والا نہیں, کوئی بھی حاکم نہیں ہے, حکم اسی کا چلتا ہے, فیصلہ اسی کا چلتا ہے. تو بنیادی حکم دیا امر, اس نے حکم دیا اللہ تعبدوا الا اياه, کہ اس کے سوا کسی کو بھی معبود نہ بناؤ, بات ختم ہو, کسی کی عبادت نہ کرو. توحید عبادت براہ راست, شرک کو چھوڑنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں ہے, کیونکہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. پورے کائنات میں جہاں پر بھی شرک موجود ہے اس کا خاتمہ لازمی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور حکم کی تعمیل فرض ہے ہر شخص پر, ہر مکلف پر اس حکم کی تعمیل فرض ہے. سب سے پہلا جو حق ہے, سب سے پہلا جو فرض ہے اللہ کے بندے پر, یہ ہے امر اللہ تعبدوا الا اياه, واضح فیصلہ ہے. ذالک الدین القیم, یہ سیدھا اور قیم دین ہے, کمال کا دین ہے, سیدھا دین ہے. جس دین پہ توحید ہی نہ ہو وہ دین ہی کیا ہے, جس دین میں شرک ہو وہ دین ہی کیا ہے. سب رب کی سب سے بڑی نافرمانی اور سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. جو شرک پر ہوا پورا دیندار کہتے ہیں کہ نہیں, یا آپ کو بے دین سمجھتے ہیں؟ وہ بھی تو دیندار ہی ہے نا, بدعتی کون ہے؟ وہ بھی دیندار ہے. جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرتے, عبادت تو کرتے ہیں نا, اللہ کی بھی کرتے ہیں اور اس معبود کی بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا, تو دیندار تو ہے نا, لیکن یہ کوئی دین نہیں ہے. سیدھا دین ایک ہے, دین القیم, جو توحید پر قائم ہے. امر اللہ, دیکھیں تفصیل کتنی خوبصورت چند لفظوں میں, ان الحکم الا للہ, امر اللہ تعبدوا الا اياه, ذلك الدین القیم, یہ دین قیم ہے. لیکن اکثر لوگ اس دین کو سمجھتے ہیں, جانتے کہ نہیں جانتے, انجان ہے. سبحان اللہ, ولكن اکثر الناس لا يعلمون, کہ کامل دین, قیم دین, سیدھا دین کیا ہوتا ہے؟ جو شرک سے پاک ہو. اکثر لوگ جانتے ہیں, آج بھی دیکھ لیں آپ, قبلہ پرستی ہوتی ہے, غیر لوگوں کو پکارا جاتا ہے, اور نظر نیازیں ہوتی ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, لنگر چلتے ہیں, چڑھاوے چڑھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں توحید کیا ہے. اکثر لوگ شرک کے مختلف جو صورتیں ہیں, مختلف جو قسمیں جانتے ہیں. اس لیے کیا فرمایا؟ ولیکن اکثر الناس لا يعلمون. شروع میں کیا فرمایا اس سے پہلے کی آیت میں؟ ولیکن اکثر الناس لا يشکرون, نا شکر ہے اکثر لوگ, اور اکثر لوگ لا يعلمون, نہیں جانتے. اگر جانتے ہوتے, اور دیکھیں انٹرنگ نہیں کر, تم جانتے نہیں ہو. اکثر ناس لا يعلمون, اب تمہیں تو سمجھ آ گئی ہے, اب تم سمجھنا شروع کر دو, تم تو توبہ کر سکتے نا شرک سے. کیا ان لوگوں نے, دونوں جوانوں نے اس دعوت کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ اعلم. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ نمبر ایک, اگر دعوت قبول کر لی ہے تو الحمدللہ, مقصد پورا ہو گیا, اسلام میں داخل ہو گئے. اگر دعوت قبول نہیں کی تو حجت قائم ہو گئی. دعوت قبول کی تو نعمت تمام ہوئی, دعوت قبول نہیں کی تو حجت تمام ہوئی. تو دونوں صورتوں میں طالب علم کو چاہیے کہ جب کوئی ایسا موقع ملے تو دعوت التوحید اور منہج السلف, یہ آپ کے نصب, دیکھو دو آنکھیں ہیں آپ کی, دونوں یہاں پہ ہونے چاہیے, نصب العین یہاں پہ, آپ اس کی فکر ہونا چاہیے. امت میں بہت مصیبتیں ہیں, بڑا تفرقہ ہے امت میں. امت کو جوڑنا ہے تو توحید اور سنت پر جوڑنا ہے, منہج سلف الصالحین پر جوڑنا ہے. جب موقع ملے یہ دعوت ہے, اللہ تعالیٰ کی بڑائی, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اور پھر اللہ کا جو خاص کرم ہے ہمارے اوپر, اہل ایمان کے اوپر, اہل اسلام کے اوپر, اہل توحید کے اوپر, اہل سنت کے اوپر. اور پھر اس فضل میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں. کیسے شامل ہوں گے؟ جب دعوت کو قبول کریں گے. دعوت کی اساس کیا ہے؟ ان حکم الا للہ, امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، یہ دین قیم ہے، توحید ہے، سنت ہے. اور منہج سلف کہاں پہ ہے؟ اتبعت ملت آبائی، یہ منہج ہے سلف کا کہ گزرے اچھے لوگ جو ہیں ان کی پیروی کرتا ہوں میں، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے. ہمارے گزرے اچھے لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تبع اتباع التابعین، جو بہترین تین زمانے کے لوگ ہیں. یہ منہج آج بھی موجود ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت، سنت کی دعوت اور منہج کی دعوت، یہ دعوت کی بنیادی تین اساسیں ہیں، ہر دعوت میں ہونی چاہیے، نصب العین ہونا چاہیے. آج ہم قرآن سنت کی بات کرتے ہیں، تفرقہ بھی امت میں موجود ہے، کیسے ختم ہوگا؟ قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم الصحابہ والسلف الصالحین. صحابہ نے سلف نے کیسے سمجھا ہے ویسے سمجھے گی، ہمارا اتفاق ہو سکتا ہے. اگر میں اپنی سمجھ، آپ اپنی سمجھ، آپ کی اپنی عقل، آپ کی اپنی خواہش کے مطابق جائیں گے تو کبھی اتفاق ہو نہیں سکتا امت میں، سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ دعوت کی بنیادیں ہیں. اور اس طریقے سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ کا حق ادا کیا ہے، ان نراک من المحسنین، اب حق ادا ہوا ہے. ابھی تو انہوں کچھ دیکھا نہیں تھا نا، ابھی تو صرف ان کا اخلاق دیکھا ہے، ان کی باتیں نہیں سنی، ان کی دعوت نہیں سنی. اب حجت تمام ہوئی اور نعمت بھی تمام ہوئی. اگر تو بات کو قبول کر لے، دعوت کو قبول کیا تو نعمت تمام ہوئی، اور اگر بات دعوت کو قبول نہیں کیا تو حجت تمام ہوئی. اور یہی اصل مقصد ہوتا ہے دعوت کا. اب آتے خواب کی تعبیر. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. یا صاحب السجن، اے میرے قید خانے کے ساتھیو، اما احدکما، تم میں سے ایک، کہ کیا ہوگا؟ فیسقی ربہ خمرا، وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا. واما الاخر، جو دوسرا ہے، فیصلب، تو سولی دیا جائے گا، سولی پہ لٹکایا جائے گا. فتاکل الطیر من راسه، بس پرندے اس کے سر سے کھائیں گے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم پوچھتے ہو، یا جس جواب میں تم نے پوچھا تھا، سوال کیا تھا. دو تین اہم باتیں. نمبر ایک، یہ تو پتہ چل گیا، ایک شخص نے دیکھا کہ وہ شراب نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پہلا وہ ہے جو دونوں میں سے زندہ بچے گا اور اپنے مالک کا جو ہے نا وہ شراب نچوڑ کے اسے شراب پلائے گا. دوسرا کیا ہوگا؟ ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے. ہوتا یہ تھا اس پچھلے زمانے میں، جب شدید کسی کو سزا دیتے تھے نا، سزائے موت، تو سولی پہ اسے لٹکا دیتے تھے، اور آہستہ آہستہ جب وہ مر جاتا تھا تو پرندے آ کے اس کو سر کو نوچتے تھے، اس کو کھا جاتے تھے. عذاب، نعوذ باللہ. بعض اوقات ابھی زندہ ہوتے تھے، سانسیں ہوتے تھے، پرندے اس کی حیات میں وہ درد کو محسوس کرتا تھا، اس کو اس طریقے سے نوچتے تھے، نعوذ باللہ. یوسف علیہ السلام دیکھیں، کمال کے اخلاق دیکھیں آپ. اب جس نے خواب سنایا ہے، پتہ ہوتا ہے پہلا کون سا، دوسرا نام کو پتہ ہے دونوں میں سے کون ہے. یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تمہارے ساتھ یہ ہوگا، تم میں سے ایک کا یہ ہوگا اور دوسرے کا یہ ہوگا، تاکہ دل آزاری نہ ہو کسی کی، اس کی دل آزاری نہ ہو براہ راست جس نے یہ دیکھا کہ اس نے سر پر روٹی اٹھائی اور پرندے اسے بھی سے کھا رہے ہیں. ورنہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ سامنے بیٹھا ہے نا، سوال کر رہے ہیں نا. اگر میں آپ سے بات کروں، آپ کا اور آپ کا، یہ کہوں گا نا، دیکھا کمال دیکھے اغلا کر، تم میں سے ایک کا یہ ہوگا اور دوسرے کا یہ ہوگا. ورنہ بہت کم لوگ میں نے ایسے سنے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے دیکھے ہیں. ورنہ ہمارے تو عام بات ہے نا، آپ مجھے سوال کرتے میں براہ راست آپ کو کہتا ہوں، لیکن یہاں پر دیکھیں براہ راست نہیں ہے، تم میں سے ایک کا یہ ہوگا دوسرے کا یہ ہوگا. دوسری بات، ان میں سے اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ شراب پی اچھی بات ہے، اور سر پہ روٹی اٹھا کے پرندے اس میں سے کھائے اچھی بات ہے. تو خوابوں کی تعبیر لازمی نہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں اس کے مطابق اچھا ہے برا ہو، بعض وقت الٹ بھی ہوتا ہے. خوابوں میں شراب پینا تو ان کی ملت میں بھی حرام تھا کہ نہیں؟ یوسف علیہ السلام کی ملت میں شراب نہ چھوڑنا، شراب پینا حرام ہے، شراب کو پلانا حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے، حرام ہے، شراب حرام ہے. ہاں تب بھی حرام، تو شراب حرام ہے. لیکن اور پرندوں کو کھانا کھلانا، سر پہ روٹی رکھ کے پرندے کھا رہے ہیں، واہرن تو کیا ہے؟ اچھی بات ہے، خیر ہے نا، پرندوں کو کھانا کھلانا، لیکن تعبیر بالکل الٹ ہے. تو جو ساقی تھا، یعنی اس نے زندہ رہنا ہے اور پھر اس کو مزید ترقی ہوگی، اور یہ اپنے آقا کا شراب پی لے گا. دوسرا جو ہے وہ سوری پہ لٹکایا جائے، کیونکہ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ دونوں پر تہمت تھی، ان میں سے ایک بری تھا اور ایک نے واقعی جرم کیا تھا قتل کا، تو ثابت ہوا اس پر جس پر جرم تھا، اس سے اس کو سوری میں اٹکا دیا گیا، جو دوسرا تھا وہ بری ہو گیا. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ خواب کی تعبیر بھی فتویٰ ہوتی ہے، تستفتیان کا لفظ ہے، غور سے سنے ذرا. دو باتیں، نمبر ایک جو خواب بتا رہا ہے اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، جیسے کہ فتویٰ دینے والا سوال میں اس کو سچا ہونا چاہیے، کیونکہ جیسے سوال ویسے جواب ہوگا نا. تو خواب کچھ لوگ ہیں نا، خواب کچھ دیکھتے ہیں اس میں سے کچھ اپنے طرف سے شامل کر دیتے ہیں تاکہ اس کی تعبیر سمجھتے کہ اچھی ہوگی. یاد رکھ اس میں جائز نہیں ہے شرائع، جو آپ نے دیکھا وہی بتائیں، جو نہیں دیکھا جو بھول گئے اپنی طرف سے شامل نہ کریں. نمبر دو جو خواب کی تعبیر کرتے ہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ خوابوں کی تعبیر بھی فتویٰ دینا کے برابر ہے. کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے چاہے دینی سوال ہو، فتویٰ ہوتا کیا ہے کہ شریعت کا کوئی آپ سے سوال پوچھتا ہے اس کو جواب دیتے ہیں، فتویٰ ہوتا ہے. خواب کی تعبیر بھی فتوے کی طرح ہی ہے، فتوے میں شمار ہوتا ہے، اس لیے فرمایا ہے الفیہ تستفتیان. اچھا قضی الامر کیوں ہے؟ اس بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ جب لوگوں نے یہ تعبیر سنی تو اب کہنے لگے نہیں یہ نہیں تھی یہ بھی نہیں، کچھ اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب کچھ آپ اس میں شامل نہیں کر سکتے. کوئی جب دیکھا ابھی مرنے والا ہے اور اصولے پہ چڑھنا ہے، کچھ اور چیز بھی میں نے بتانی تھی میں بھول گیا، اب فیصلہ ہو چکا ہے. قضی الامر الفیہ تستفتیان کا یہ جملہ جو ہے اس وجہ سے ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال للذي ظن انه ناج منهما. رسول اللہ علیہ السلام نے ان دونوں میں سے اس شخص سے کہا جن کے یہ گمان کیا تھا کہ یہ شخص زندہ بچے گا، اسے ظن سے مراد یقین ہے، اب پتہ تو ہے اس نے یہ خواب دیکھا جو شراب نے چھوڑا ہے، تو ظن سے مراد یہاں پر یقین. اذکرنی عند ربک، جو تمہارا مالک ہے جس کو تم شراب پلاؤ گے نا اس کے سامنے میرا ذکر کرنا، یعنی میری سفارش کو کرے، مجھے پتہ میں بے قصور ہوں بے گناہ ہوں، مجھے قید خانے میں ڈالا ہوا ہے رکھا ہوا ہے، قیدی بنایا ہوا ہے اور میں بے قصور ہوں، تو اس کے سامنے میرا ذکر کرنا تاکہ کوئی سفارش ہو میں جلدی سے اس قید خانے سے بری ہو جاؤں. ہوا کیا فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا کہ وہ اپنے مالک اپنے آقا سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے. فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے اور جیل میں رہے، تقریباً 7 سال رہے. بضع کا لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 کے درمیان ہوتا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ 7 سال کی قید یوسف علیہ السلام نے کاٹی اس وقت. اور سبحان اللہ کی حکمت ہے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف جیسے عام انسان کہتا ہے بھائی آپ بچ کے جائیں گے نا اور آپ جس کو شراب پلیں گے آپ کا مالک ہوگا نا، وہاں پر دو قسم کے لوگ تھے، ایک وائی فائی لوگ تھے جن کے خادم ہوتے تھے جو اس ایوان کا حصہ تھے، عزیز مصر کے ساتھی جو تھے وہ جو بادشاہ تھا اس کے قریبی ساتھی تھے، تو یہ گمان تھا کہ یہ شخص وہاں تک پہنچے گا تو سفارش ہوگی. تو دیکھ ہر بندہ جو بے گناہ ہوتا ہے تو یہی چاہتا ہے نا کہ وہ قید سے جلدی رہا ہو جائے، تو اس اعتبار سے کہہ دیا، لیکن وہ بندہ بھول گیا، اس میں اللہ کی حکمت ہے سبحان اللہ. آگے کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے یہ رہائی ہوتی ہے 7 سالوں کے بعد، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. پھر ایک اور خواب ہے اور وہ بھی ایک کمال کا خواب ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر خاص رحم و کرم کرتا ہے اس کے لیے کوئی سبب ہوتا ہے، اور اس سبب سے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو نجات دیتا ہے. چاہے تو اللہ تعالیٰ کے کن فیکن فوراً ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک قانون ہے، اور اس کے باتحت اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین، بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اتنے سال رہنے تھے یوسف علیہ السلام نے. پھر ایک اور خواب جو بادشاہ دیکھتا ہے، اب رہائی کے ساتھ اور کیا ہوگا، صرف رہائی نہیں ہوگی، اب وقت آیا ہے ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا. جتنی مصیبتیں، کیونکہ سب سے ابھی مسئلہ تھا بیچا گیا، پھر غلام بنایا گیا، پھر گھر میں رہے، پھر بدکاری کی دعوت ہے، پھر اس سے بڑی مشکل سے جان چھوٹی، پھر قید خانہ 7 سالوں تک. اب جیسے کہتے ہیں زیادہ تنگی ہو جاتی ہے نا تو اتنی ہی آہستگی اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرج اور کشادگی ہے وہ قریب ہوتی جاتی ہے. تو منزل بہت قریب ہے انشاءاللہ اس کشادگی کی. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے کہ کیا ہوا, کیا خواب تھا, بادشاہ نے کیا دیکھا ہے, اس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے کیسے کی اور اس میں کیا کمالات ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. یہ سب کیا اللہ کے سوا کے رسول یا باقی نبیوں کے پاس علم غیب ہے یا تھا؟ علم غیب, علم غیب مطلق تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے. قل علم غیب الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی علم غیب نہیں جانتا. ہاں جو نسبی علم غیب ہے, کو بعض چیزیں جو چھپی ہیں نسبتاً, وہ ڈاکٹر جانتا ہے کہ آپ کو کون سی بیماری, تشخیص کر لیتا ہے, آپ اسٹیس کو آپ کے سینے پر رکھتے بتاتا ہے کہ آپ کے سینے کی کیا حالت ہے, ایکس رے دیکھ کے بتا دیتا ہے ڈاکٹر آپ کو کیا ہے. یہ علم غیب میں سے, لیکن نسبی ہے, کچھ کو پتہ کچھ کو پتہ نہیں ہے. جو مطلق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمیشہ جانتا ہے, وہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے, اللہ کے انبیاء بھی نہیں جانتے. کیا آج کے دور میں کسی کو اپنا خواب سنانا چاہیے؟ جی, اس کو سنایا اپنا خواب جو یہ قابلیت رکھتے ہوں تعبیر کرنے کی. ہر بندے کو خواب نہیں سنایا جاتا, کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ خواب جو ہے وہ پرندے کے پیر پاؤں پہ ہوتا ہے. اگر بتا دیا اور اس کی تعبیر ہوگی تو پھر واقع ہو جاتا ہے. تو اس لیے احتیاط کرنا چاہیے. اور خوابوں کی ہاں دو باتیں, اچھا خواب ہے تو بے شک نہ بتایا, اچھا خواب ہے تو آپ چاہیں تو اپنے پیاروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی خوش ہو جائیں, خوشخبری بشارت ہے اس میں, تو اچھی بات ہے. اگر کوئی برا خواب ہے تو اس کے لیے آپ نے تین چیزیں کرنی ہیں, یہ چار چیزیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں, اعوذ باللہ من ہذا الرؤیا, اس خواب سے اور شیطان سے, اعوذ باللہ من شیطان الرجیم. تیسرا, اپنی بائیں طرف تھو تھو کریں اور اپنی چوتھا کروٹ بدل لیں, ٹھیک ہے نا. پانچواں, کسی کو نہ بتائیں. فإن لا تضروا, اگر یہ آپ عمل کریں گے سنت مطابق تو اس خواب کے ساتھ جو بھی نقصان ہوگا یا خسارہ ہوگا آپ کو نہیں پہنچے گا, آپ اس کا سارے سے بچ جائیں گے. اور اگر آپ کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں, کیونکہ بعض خوابوں کی تعبیر میں حل بھی ہوتا ہے, جیسے کہ انہوں نے پوچھے یوسف علیہ السلام, یہ نہیں کہا آپ مت پوچھیں, یعنی منع نہیں کیا, بھائی آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, آپ کے پر مصیبت پڑنے والی نہیں, تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں کہ یہ بندہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, علم بھی رکھتا ہے. کیونکہ خوابوں کا علم دو قسم کے لوگوں کو ہوتا ہے. نمبر ایک, اللہ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے. دوسرا, جو علم کے ذریعے قرآن کی آیات و احادیث, مختلف خوابوں کی تعبیر علماء سے سیکھنا, یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں. اور کچھ بھی دونوں چیزیں ہوتی ہیں سبحان اللہ. تو اگر کوئی ایسے شخص جو خوابوں کی تعبیر کرتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا, متقی, پرہیزگار ہے, یہ بھی پتا ہے کہ تعبیر کرتے اللہ سے ڈرتے ہوئے منہج بھی صحیح ہے, اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے, تو انشاءاللہ اس سے تعبیر, خوابوں کی تعبیر کی جا سکتی ہے. یہ دو سوال ہیں.
ایک اور سوال لیکن باہر سے.
اچھا ختم, جزاک اللہ خیر.